شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. کل کی مجلس میں جادو سے متعلق، اور یہ کہ جادو جو ہے وہ حقیقت میں جنوں اور شیطانوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور جن اور شیطان انسان کے دشمن ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اگر وہ یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں تو ان کے کہنے پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور تجربات کی بات یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ دھوکے دیتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ ہم جن سے مدد لیتے ہیں، مسلمان مومن جن سے، جن مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جن سے مدد لینا یا ان کو مسخر کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، سوائے سلیمان علیہ السلام کے. اللہ نے ان کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا تھا. آپ نے، حضرت سلیمان نے دعا فرمائی تھی، رب ہب لی ملکن لا ينبغي لأحد بعدی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی اور کو یہ بادشاہت نہ ہو، نہ ملے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صلاۃ پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، شیطان آپ کے سامنے آپ کے چہرے مبارک پر آگ کا شعلہ لا کر کے پھینکنا چاہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اس کا گلا گھونٹا، یہاں تک کہ اس کی زبان نکل آئی، اور اس کی زبان کی تراوٹ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساعد پر، ہتھیلی پر اور کلائی پر اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. آگے پیچھے آپ ہوئے صلاۃ میں، دیکھیے صلاۃ میں آگے پیچھے ہوئے، آپ امام تھے، لیکن صحابہ نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی کو پکڑ رہے ہیں کسی کو. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صلاۃ کے بعد صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ما لک تکعکعت فی الصلاۃ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ شیطان آیا اور میرے چہرے پر آگ کا شعلہ ڈالنا چاہتا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، سوچا کہ اس کو پکڑ کر کے ساریت المسجد، مسجد کے کھمبے میں باندھ دوں، یلعب بہ اہل المدینہ، صبیان المدینہ، مدینہ کے بچے اس سے کھیلیں. لیکن پھر تذکر تو قول اخی سلیمان، میرے بھائی نبی حضرت سلیمان کا قول مجھے یاد آ گیا، رب ہب لی ملک لا ينبغي لأحد بعدی، یعنی گویا پیارے رسول نے یہ سوچ کر کے کہ جنوں کو مسخر کرنا یا جنوں کو پکڑنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان سے کام لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خاص تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. پیارے رسول کو جب نہیں، پیارے رسول نے نہیں ان کو مسخر کیا، تو پھر کسی اور کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ان کو مسخر کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری مدد دین ایمان میں کریں، نہیں، یہ چیز کسی حالت میں جائز نہیں. اور وہ لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. اس وجہ سے جادو کے بارے میں، اور جادو یقیناً مؤثر ہوتا ہے، کیسے مؤثر ہوتا ہے؟ بے شک مؤثر اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان کو مسلط کر کے دل و دماغ پر، رگوں میں، دل کے اوپر رگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے وہ. اگر اس کا ہم انکار کریں تو صحیح احادیث رسول کا انکار ہوگا، ان الانسان ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، शैतान इंसान के रगों में दौड़ता रहता है, दिल में घुस करके वो दबाव डालता है, इसमें कोई शक नहीं। दिमाग पर भी असर डालता है, पागल बना देता है, इसमें कोई शक नहीं। भुला देता है बहुत सी चीज़ें। उमा इंसानी हो इल्ला शैतान अनाजुकुरह, जैसा कि कलाम पाक में है कि हम शैतान ही ने भुलाया हमें। तो ये सब आवारिद शैतान सहर और जादू के ज़रिए से होते हैं। इस वजह से जादू के बारे में अहले सुन्नतुल जमात सहाबाए किराम, अहले सुन्नतुल जमात के सबसे पहले सलफ और तमाम ताबीन और अइम्मा का ये फैसला है कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसका नुकसान बहुत बड़ा है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اجتنبوا السبع الموبقات, बचो सात मोहलिक चीज़ों से। اجتنبوا السبع الموبقات, सात मोहलिक चीज़ों से बचो। قالوا يا رسول الله ما هن, لہ کہا اللہ کے رسول وہ سات چیزیں کون ہیں؟ قال الشرك بالله, سب سے پہلا کام جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے, اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اللہ نے جن چیزوں کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے, اگر کسی اور کے ساتھ اس کو ہم برتیں گے تو یقیناً یہی شرک ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ, دوسرے گناہ توبہ نہ کر کے بھی اللہ کے پاس آیا تو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, چاہے تو معاف کر دے چاہے نہ معاف کر, لیکن شرک کے بارے میں اگر توبہ کر کے اللہ کیا نہیں پہنچا تو پھر اس کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, تو اسی وجہ سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک باللہ ہے۔ والسحر, اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ مہلک چیزوں میں سے جادو ہے, جادو کرنا, جادو سیکھنا, جادو سکھانا, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے لوگوں میں ہلاکت ہوتی ہے۔ اچھا خاصا گھر بسا بسایا گھر, بیوی اور شوہر میں افتراق, بیوی اور شوہر میں ناچاقی, بھائی بھائی میں ناچاقی, اور پھر جن اور شیطان کا ایک ہیلا یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظاہر ہوا تو اس کے قریب سے قریب آدمی کے اوپر شبہ ڈالتا ہے کہ ہمیں تمہاری ماں نے بھیجا ہے, ہمیں تمہاری بہن نے بھیجا ہے, ہمیں تمہارے بھائی نے, جھوٹ۔ اس طرح کر کے لوگوں میں اختلاف, افتراق اور لڑائی جھگڑا کراتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کے سحر کے مزار کی اور اس کے نقصانات کی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا, اور پھر اس کے اوپر بہت سخت محاسبہ کیا, اس کو سخت سزا دیا۔ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اسی طرح کسی مسلمان کا قتل کرنا, یا وہ نفس جس کو اللہ نے جس کا قتل کرنا حرام کیا۔ یہاں عام ہے, مسلمان کا قتل جائز نہیں, لیکن ایسی کچھ غیر مسلم بھی ایسے ہوں گے جن کو آپ کا قتل کرنا جائز نہیں, جن کے بارے میں پیار رسول نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ہمارے دشمن میں سے ہے لیکن ہمارے پاس آ کر کے اس نے پناہ لے لیا, ہم نے اس کو پناہ دے دیا, عہد نامہ دے دیا کہ ہم تمہیں ستائیں گے نہیں, تم ہمارے ماں بہن رہنا, تو وہ اس کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پیار رسول فرماتے ہیں من قتل معاہدن, جس نے کسی شخص کو عہد و پیمان دے کر کے قتل کر دیا, لم یرح رائحۃ الجنہ, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی بہت ہی اہم ہے, قتل النفس التی حرم اللہ۔ اور پھر آپ احادیث میں دیکھیں, پیارے رسول فرماتے ہیں کعبہ شریف کو مخاطب کر کے ما اعظم کے حرمت, ما اعظم حرمت کی, تمہاری حرمت بہت بڑی ہے, وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ أَعَظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ, سبحان اللہ۔ کعبہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری حرمت, تمہاری عزت, تمہاری کرامت اور تمہارا پاس اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے, لیکن ایک مسلمان کا خون تمہاری حرمت سے بڑھ کر کے حرام ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا قصاص رکھی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعُذْنَ بِالْعُذْنِ, ہم نے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے ہاں بھی یہ فرض کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی تو اس کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا, اسی طرح کسی کی آنکھ پھوڑی, آنکھ پھوڑا جائے گا, ہاتھ پیر توڑا اور اسی طرح زخمی کیا تو اسی طرح اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان كتب عليكم القصاص قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے یعنی قاتل کے بدلے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے یہ فرض ہے ہاں اگر اس کے اولیاء جیسا کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ جس نفس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حق کے ذریعے سے قتل کر سکتے ہو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اس کے ولی کو حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے قاتل کو قتل مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرے ولا يسرف في القتل ایک کے بدلے دو کو نہیں دو کے بدلے تین کو نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے قتل کیا تو باپ بیٹے اور پوتے سب کو قتل کر دیتے ہیں لوگ فلا يسرف في القتل انسان اسلام دین عدل اور انصاف کا ہے تو فقد جعلنا لولیه سلطانا اس کے وارث کو ہم نے یہ طاقت دی ہے شریعت کی طرف سے کہ اس کو پکڑ کر کے قتل کرے لیکن اسراف القتل فلا يسرف في القتل انه كان منصورا اسی طرح اگر عمدن قتل کیا ہے غلطی سے قتل کیا ہے تو اس کا خون بہا اس کی قیمت 100 اونٹ تھی اب اس وقت 3-4 لاکھ اس کی قیمت ہو رہی ہے ریال میں وہ دینا پڑے گا اور اگر یہ کہہ لیں ورثہ کہ نہیں ہم قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم 1000 اونٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کو راضی کر کے دینا ہوگا اگر کہیں گے کہ ہم نہیں دے سکتے تو پھر قاتل کو قتل کیا جائے گا اگر وہ تنازل کر لیں اور یہ معاف کر دیں کہ ہم اس کو قصاص میں قتل نہیں کریں گے لیکن ہمیں دیت ملنی چاہیے یا ایسے ہی معاف کر دیں کہ بغیر دیت کے ہم ان کو معاف کر دے رہے ہیں تو معاف کر دینا جائز ہے ورنہ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اسلام کی حدود اور اسلام کی تعزیرات اور اسلام کے جو قوانین ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اگر دنیا میں اس کا عمل ہو کافر دنیا ہو یا مسلم دنیا ہو یقیناً پورے طور پر امن مکمل ہو سکتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1000 قتل غارت گری ہونے کے بعد بھی یہ لوگ الحمدللہ بھائی بھائی ہو گئے قاتل سمجھتا تھا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہم بھی قتل کیے جائیں گے اگر یہ جان لے قاتل کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو تھرا جائے گا یقیناً لیکن دنیا کے قانون کے تحت اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے 1 سال 2 سال اچھی طرح بیٹھ کے کھاتا ہے اس کے بعد پھر وہ نکل کر کے لوگوں کے لیے مزید دہشت کا سبب بنتا ہے یہ بات سنی گئی ہے جیل کاٹ کر کے آیا 15 سال کسی کے قتل کرنے کے بعد اور اس کے بعد پھر ذرا سا کسی سے کھٹ پٹ ہوئی کہا تھا دیکھو 15 سال جیل کاٹ کر 15 سال بھی بیٹھوں گا لیکن تو کچھ چھوڑوں گا نہیں تو یہ چیز ہوتی ہے حقیقت یہ ایک حقیقت ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قتل کے بدلے اور اس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے اللہ اکبر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ قاتل کو قتل کر کے تمہیں زندگی ملے گی بھائی ایک آدمی کو قتل کیا اس نے تو اس کو زندہ چھوڑ دو نہیں زندہ چھوڑ دیں گے تو زندگی نہیں ملے گی وہ اور دہشت گرد بن کر کے اور دن رات لوگوں کے بارے میں خوف کا سبب بنا رہے گا لیکن اگر اس کو قتل کر دو گے تو ایک کے قتل سے 1000 تھرا جائیں گے کہ نہیں ہم بھی پکڑے جائیں گے تو ہمیں قتل کیا جائے گا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ قصاص خون کے بدلے خون لے کر کے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کر کے تمہاری زندگی ہے اس میں اگر تم قاتل کو قتل نہیں کرو گے تو پھر وہ دوسرا تیسرا چوتھا 1000 کو قتل کرتا پھرے گا ایسے لوگ دنیا میں نئے قانون میں یا جہاں رشوت کا قانون چل رہا ہے اور کچھ وہ دیکھا جا رہا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جان کو بہت ہی محترم رکھا ہے وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا لوگوں کو آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا پوچھا لوگوں سے کہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا شہر ہے کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ رسول عالم آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم مہینہ اور یہ حج کا دن ہے یوم النحر. پیار رسول نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تمہارے خون, تمہاری آبرو ایک دوسرے کی, ان دماءکم و اموالکم تمہارے ایک دوسرے کے مال, و اعراضکم اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کی, کسی کے اوپر کیچڑ نہیں ڈالا جا سکتا, کسی کو تہمت نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس کے بعد گواہی نہ ہو. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے, کہ حرمت یومکم ھذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دن کو محترم بنایا ہے اور اس مکے کو محترم بنایا ہے اور اس شہر اس مہینے کو محترم بنایا ہے. تو گویا انسان کی جان اللہ تعالیٰ کے یہاں, مسلمان کی جان اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی اہمیت کا باعث ہے. کوئی کسی شخص کو جائز نہیں کسی کو قتل کرے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز کسی کو قتل کر رہا ہے قیامت کے دن مقتول. اللہ اکبر, دیکھیے تصور دیکھیے, جس رب نے اس دھڑ اور جسم کو سر کے ساتھ چلایا بے سر بھی چلا کے حاضر کر سکتا ہے اپنے پاس. حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ مقتول جس کو کسی نے ظلمن قتل کیا ہے وہ اپنا سر اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے اور قاتل کو اس کی گردن سے پکڑے ہوئے رسی کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا, کہے گا یا رب, اے میرے رب, سل ھذا, اس سے پوچھیں لما قتلنی, کس وجہ سے مجھے قتل کیا ہے. اللہ اکبر, اس سے پوچھیں کہ کس وجہ سے مجھے قتل کیا. تو حق جو ہے نا, حرم اللہ الا بالحق, اگر حق کے ذریعے قتل کیا ہے جیسے قاتل کو قتل کے بدلے مقتول کے بدلے قتل کیا جائے تو حق ہے. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, کسی مسلمان کا خون سوائے تین اسباب کے کسی اور سبب سے حلال نہیں ہوتا ہے. السیب الزانی, شادی کر لیا اس نے اس کے باوجود وہ زنا کر رہا تھا, پھر اس کو جینے کا حق نہیں ہے, اس کو پتھروں سے مار کر کے رجم کیا جائے گا. قتل النفس او قاتل النفس, کسی النفس و بالنفس, کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا, یہ حق ہے. اور التارک للدین المفارق للجماعہ, اسلام کی چاشنی پا لینے کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے پھر جاتا ہے, پھر اس کو جینے کا حق نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور تمام مسلمانوں کے لیے چیلنج بھر کے چلے, اس کو دیکھ کر کے دوسرے اسلام سے نکل جائیں تیسرے اسلام سے نکل جائیں, نہیں. تو یہ حق ہیں, یہ حقوق ہیں جن کی بنا پر کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے, ورنہ انسان کی جان, اس کا مال. ان دماءکم و اموالکم, مال بھی جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرے. آپ کہیں گے کہ یہ مال دنیا دو ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ نے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما, یہ مال تمہارے قائم رہنے کا سبب ہے. آدمی بھوکا مر جائے گا جب تک اس کے پاس کچھ نہ ہو, اور دوسرے کا مال دوسرے کے اوپر حرام ہے کیونکہ وہ محنت کر کے کسی طرح کمائی کرتا ہے اور تم آرام سے چھین کر کے کھاؤ, ڈھبٹ کر کے کھاؤ, ڈکیتی ڈال کر کے کھاؤ. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. ہر شخص کو اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے دست بازو سے کما کر کے کھائے, جس طرح حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے لوہا پیٹ کر کے اور کما کر کے کھاتے تھے, اور دوسرے انبیاء بھی بکری چرا کر کے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بکری چرائے تھے, لیکن بعد میں آپ اپنا کام خود کرتے تھے اپنی روزی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی اور اس کے پیچھے غنیمت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب خود کمانے سے بے نیاز فرمایا. تو حق یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کے روزی کھائے, یہی اصل روزی ہے. کسب الرجل من بیدہ, سب سے حلال روزی ہے اپنے ہاتھ سے کمائے, اپنے طور پر کمائے. اور کسی کا مال اگر لینا ہے, ہدیہ مانگ سکتا ہے, ہدیہ لے کر کے, اور جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں حرام ذریعے سے مال لینے کے, ان کو اسلام نے حرام کیا ہے. سود جس میں کوئی فائدہ, کوئی اس میں لینے والے کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی ہے، اور بغیر سبب کے آدمی سود جو لیتا ہے 100 دے کر کے 200 لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اسی طرح مال میں دھوکہ دھڑی کرنے پر بھی، ایک مرتبہ ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے مدینہ میں، اور بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگ گیا تھا، لیکن انہوں نے اوپر کا گیہوں بھیگا ہوا نیچے کر دیا، نیچے کا سوکھا اوپر کر دیا، ڈھیر بیچ رہے تھے۔ پیر رسول بازار میں گئے، ادخل یدہ فی الصبرہ، پیر رسول نے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر کے نکالا بھیگا ہوا گیہوں، تو کہتے ہیں ما ھذا یا صاحب الصبرہ، یہ گیہوں والے تو یہ کیا ہے، بھیگا ہوا اندر کیوں نہیں تم اس کو چھپا رہے ہو؟ من غش، کہتے ہیں اللہ کے رسول اصابت السما، بارش ہوئی تھی، تو کہا حل جالتہ فوق، بھیگے ہوئے کو اوپر کر دیتے، لوگ دھوکہ نہیں کھاتے، کیونکہ ڈھیر خریدتے تھے لوگ ڈھیر کی طرف، نیچے اس کے دیکھا نہیں کسی نے، دھوکہ ہو جائے گا بھیگا ہوا خریدا۔ تو اسلام میں ایک معمولی چیز کے ذریعے سے بھی، معمولی طریقے کے ذریعے سے بھی کسی کے مال کا کھانا حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کوئی کہے کہ یہ مال اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کی بنا پر آدمی جان دے اپنی، نہیں، اس مال کے پیچھے جان دے دے اگر اس کو بچانے کے لیے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ وہ شہید کے درجے میں ہے۔ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں، من قتل دون نفسہ فہو شہید، کسی نے آ کر کے اس کو قتل کرنا چاہا، وہ دفاع کر رہا ہے، اس کو اگر اس کو دفاع کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا تو اس کو حق ہے کہ اس کو قتل کر دے، اس کا خون پھر قصاص نہیں لیا جائے، کیونکہ وہ آیا تھا قتل کرنے، اور اگر اس راستے میں وہ قتل کیا گیا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو سے دفاع کے لیے اگر کوئی شہید قتل کیا گیا تو شہید کا درجہ ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، دیکھیے یہ بھی ہے، کوئی کہے مال یہ ایک حقیر چیز ہے، نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے قانون سے دفاع کرنا ہے، صرف مال سے دفاع نہیں کرنا ہے، بلکہ قانون سے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک میں امن رہے، کوئی کسی کی جان نہ لے، کوئی کسی کا مال نہ لے، کوئی کسی کا آبرو نہ لے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ تو یہاں آپ مال سے بھی دفاع کریں، کیونکہ مال اپنا ہے، اگر اس کے بچانے کے لیے اس کو دفاع کر رہا ہے دشمن کو جو مال لینے آیا ہے اور مار ڈالا گیا، تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، و حدیث شریف میں ہے، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، شرک کے بعد جادو کا ذکر کیا، اور اسی طرح معصوم نفس کو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، حق اس کو اس کے قتل کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر حق مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واکل الربا، اسی طرح سود کھانا، ربا کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اقرض اللہ قرض حسنا، غریب ہے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے، تلک معیشت نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی روزیوں کو تقسیم کیا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، تاکہ ایک دوسرے کے محتاج رہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، کہ اگر ہر شخص بے نیاز ہوتا تو کسی کے کام کوئی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزی بھی تقسیم کی ہے اور روزی کے اسباب بھی تقسیم کیے ہیں۔ ایک آدمی کھیت میں محنت کر کے دانے اگاتا، گیہوں اگاتا ہے، چاول اگاتا ہے، سب کچھ، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، کچھ غریب ایسے ہوں گے جن کے کھیتی بھی نہیں، آ کر کے مزدوری کر کے کھائیں گے، ہے نا، یہ تو ہوتا ہے، اور وہ کھیتی والا اس کمزور مزدوری والے کا مجبور رہے گا، آ کر کے منت سماجت کرے گا، چلو ہمارے یہاں آج روپائی ہے کام کر دو۔ اس کے علاوہ آلات حرث جو کھیتی کے سامان ہوتے ہیں، کھیت بنانے کے لیے، جوتنے کے لیے، اس کے بنانے کے لیے بڑھئی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ پیشہ تقسیم کر دیا ہے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا خادم گویا بنا دیا ہے۔ الناس للناس فی بدو وحاضرۃ، ہر ایک چاہے وہ شہر میں ہوں یا دیہات میں ہوں، بعض لبعض وان لم یشعروا خدم، جانے نہ جانے یا ایک دوسرے کے وہ خادم ہیں، آپ پیسہ جمع کر کے مزدور کو دیتے ہیں، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، مزدور آپ کی خدمت کر کے پیسہ لیتا ہے، ایک دوسرے سے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا رکھا ہے. اگر سب کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیتا بغیر پیسے کے تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں اس دنیا میں، کوئی ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ قرض حسنہ دو، ایک مسکین اور غریب کو اچھا قرض دو. اچھا قرض یا تو مطلب ہے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ دے دو، نہیں تو قرض کے بدلے جتنا دیا ہے اتنا ہی لو، اس سے زیادہ لوگے تو وہی سود ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ مسلمان، سبحان اللہ، کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہاں پہلی رکعت میں پہلی صف میں فجر سے پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں پہلی صف لینے کے لیے. ہمارے کسی دوست نے بتایا کہ میں بھی بیٹھتا تھا، کہا ایک بزرگ تھے یہاں آ کر کے، یہاں جیسے ہوتا ہے کسی طرح بہرحال اپنا گھر بار بنا کر کے کچھ اس کا کرایہ یہ، اور وہ فجر سے پہلے آ کر کے بیٹھتا تھا وہ آدمی، سبحان اللہ، اور امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتا تھا. ایک سال دو سال ہم بھی وہیں بیٹھتے تھے، تو یہ ہوا کہ کسی دن کہا کہ ہمیں کوئی خدمت ہو، اب وہی دوستی ہو گئی بیٹھنے میں پہلی صف دوسری صف میں، تو کہا کوئی خدمت ہو، کہا مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں آخری مہینے تک دے دوں گا، مہینے کی آخری تاریخ تک دے دیا اس نے. کہا قسم کھا کر کے، یہیں حرم ہی میں کہہ رہے تھے وہ، کہا جب میں 50,000 لا کے دینے لگا تو کہا کہ بس 85,000 تو ہمارا فائدہ کیا ہوا. یعنی دیکھیے نماز کی اتنی پابندی اور تہجد گزار پہلے صف میں آ کر کے فجر پڑھ رہے ہیں لیکن سود کھا رہے ہیں. ایسے لوگ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. جو چیز وہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اور کتاب کی بعض چیزوں کو لیتے ہو بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. یا ایہا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے چھوٹے بڑے تمام امور میں داخل ہو جاؤ. تو نماز روزہ تو بڑی پابندی سے کر رہے ہیں لیکن سود کے لیے آخر انہوں نے طلب کیا اور کچھ لے کر کے پھر جان چھوڑی ان کی. تو یہ سود ہوتا ہے زیادہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے ہی، اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیسے پیسوں سے بنک کراہتے ہوتے ہیں، بیکار پڑے ہیں، اس کو نکال کر کے اگر دے دیں دو ایک مہینے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھا لے، پھر وہ پیسہ اتنا ہی واپس آ جائے. ہاں نہیں تو نفع میں شریک ہو جاؤ کہ بھائی اگر نفع مل رہا ہے تو شریک ہو، نقصان میں بھی شریک ہو جاؤ، مضاربہ کی شکل ہو جائے، تو دونوں کا فائدہ یا دونوں کا نقصان ہو. جہاں ایک طرف نقصان ہو رہا ہے، شریعت نے ہر اس معاملے کو منع فرمایا ہے سود کے معاملے میں. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں تم تجارت کرو، نفع میں آدھا تمہارا آدھا ہمارا، لیکن ہم خسارے میں شریک نہیں ہوں گے، اس میں بھی اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے. جس طرح تم نفع میں شریک ہو رہے ہو، خسارہ اگر ہو گیا اس نے اپنے طور پر کمی نہیں کی، محنت کی کوئی ایسی کمزور کمی نہیں کی کہ اس کے غلطی سے یہ ہوا ہے، تو پھر وہ متحمل نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں اسلام میں، اسلام ہی کے ذریعے سے میں نے یہ دنیا میں یقیناً پورے طور پر امن آ سکتا ہے. اس دنیا نے دیکھا امن کس طرح پیار رسول کے زمانے میں آیا، صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، وہ امن اب دنیا اس کو ترس رہی ہے. اب اگر چاہتی ہے دنیا وہ امن تو پھر اسلام کا استقبال کرے، اسلام کے قوانین کا، اول تو اسلام کے عقیدے کا. یہ عقیدہ خود ایسا ہے کہ انسان کو تنہائی میں بھی گناہ پر، کسی کے قتل پر قابو پاتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر کر کے وہ بچ جائے گا. یہ عقیدہ اگر ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، الایمان باللہ تؤمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، آخرت پر ایمان ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، تو یقیناً اس کے اوپر پولیس اور پہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کا کھانا بھی اسلام نے ہر ایک کے حقوق دیے ہیں. یتیم بچہ چھوٹا جس کا باپ مر گیا ہے، باپ زندہ ہوتا ہے تو بیٹے کی ہر ادا اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو جائز ہو، اور وہ اس کو پالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے پیسے بچا کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. باپ مر گیا، باپ نے وراثت میں چھوڑا ہے کچھ مال، تو مال کو یتیم کو ابھی نہیں دینا جب تک چھوٹا ہے، بالغ نہ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی عقل۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اللہ اکبر، صرف بالغ 15 سال میں بالغ ہو گیا، 16 سال میں بالغ ہوا یا نہیں، بلکہ اس کی عقل کو بھی دیکھنا ہے۔
کیا بات ہے،
اس کی عقل کو بھی دیکھنا ہے کہ اس لائق ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو، تبھی اس کو وہ مال دیا جائے گا۔ فَإِنْ آنَسْتُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یتیموں کے مال کو مت کھاؤ۔ اور اسی طرح رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے عملی طور پر یا قولی طور پر بھی، قولی اور عملی دونوں طور پر، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نہیں، یتیم اس حالت میں ہے کہ اس پر پوری دنیا رحم کرے، محلے میں اگر ہے تو اس کے ہمجولی بچوں کو بھی یہ تاکید ہونی چاہیے کہ اس کو ستائے نہ، ورنہ وہ کہیں اس کا آنسو نکل آئے گا کہ ہمارے باپ ہوتے تو ہمیں اس طرح نہ ستا پاتے۔ اس وجہ سے ہر شخص گویا اس کے باپ کی حیثیت سے ہر شخص کو ہونا چاہیے، محلے کی ہر ماں کو اس کی ماں کی حیثیت سے ہونی چاہیے، ہونا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر ماں پہلے مر گئی، باپ بھی مر گیا، اب بیچارہ اس کے کوئی نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی دادی کے۔ وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ اس کو بیچارے کو پکڑ کے لا کر کے نہلا دیتی تھیں، کپڑے پہنا دیتی تھیں، ان کے گھر جا کر کے۔ یہ سب اجتماعیات کے اہم چیزوں میں سے ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کی بڑی تاکید، یتیم کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یتیم کا مسئلہ ہے تو باپ مر گیا، اس کا چچا ہے تو چچا اس کا ولی امر ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر چچا بھی نہیں ہے، دور کا کوئی آدمی ہے، تو حکومت وقت اس کو کسی کے ذمے کرے گی کہ تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کے مال کو سنبھالو، اس کے مال میں سے اگر تم لینا چاہتے ہو محنت تو لے سکتے ہو، الا باللتی ہی احسن۔ اور اگر اس کے مال ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہر سال دینا ہے، مال وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مال مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ اگر اس کے پاس 10,000 روپے اس کا باپ چھوڑ کر کے مرا بیچارہ، تو ہر سال اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، 1,000 میں 25 تو 10,000 میں کتنا ہو جائے گا؟ 10,000 میں کتنا ہوگا؟ 250، آئندہ 250، آئندہ 250، اس طرح اس میں کمی ہوتی جائے گی۔ ایک حدیث میں پیار رسول فرماتے ہیں، من ولی یتیمن ولہ مال، جو شخص کسی یتیم کا ولی بنا، یا تو خاندانی طور پر اس کو بنا دیا گیا کہ یہی ذمہ دار ہیں، یہی بڑے ہیں، یا حکومت وقت کی ذمہ دار ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے حوالے کر دے، اور باقاعدہ اس کے اوپر مراقبہ رہے گا کہ کیسے حق ادا کر رہا ہے، اس پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے، تو اگر اس کے مال ہے، فلیتجر لہو، تو اس مال کو تجارت میں لگا دے، لا تأکلہ صدقہ، ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے اندر زکوٰۃ اس کو کھا جائے۔ اب اگر تجارت میں رہے گا وہ مال، تو کچھ نہ کچھ بڑھتا رہے گا، زکوٰۃ بھی اس میں سے نکلتی رہے گی۔ یہ سب یتیم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، اور پیار رسول نے اللہ کی وحی کے ذریعے احادیث میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نفسیاتی طور پر اگر یتیم مظلوم جی رہا ہے، تو بڑا ہو کر کے ہر ایک کے اوپر ظلم کرے گا، ہر ایک کے خلاف اس کے دل میں دشمنی بیٹھ جائے گی، اس کے دل میں محبت کا شائبہ بہت کم رہے گا۔ یہ ایک نفسیاتی بات ہے، تربیتی بات ہے، یقیناً اس وجہ سے اس کو محبت ملنی چاہیے تاکہ محبت میں پلے، نہ کہ لوگ اس کو چاروں طرف سے ذلیل کریں تو پوری دنیا کو موقع پا کر کے وہ ذلیل کرے گا، ہر ایک کے پیچھے پڑ جائے گا، قتل و غارت بھی کرے گا۔ اس وجہ سے تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ یتیموں نے بہت بڑے بڑے، بہت برے برے کارنامے کیے ہیں تاریخ میں، جن کے اوپر بچپن میں ظلم کیا جاتا تھا، اسلام کی تعلیم کے تحت نہیں تھے، تو دوسری بات یہ ہے، آپ جانیں ایک چیز ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ جب برطانیہ یا فرانس یا ہارین جن سب نے مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کیا، ظاہر بات ہے وہ آ کر کے اس پر زبردستی قبضہ کر کے حکومت جو کرتے تھے، تو وہ ایسے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اپنے یہاں پڑھاتے تھے۔ آپ دیکھیں اسی میں کا آدمی صومال کا ایک صدر بنایا گیا، یتیم تھا مظلوم تھا، اس کو لے جا کر کے پڑھایا اور پھر لا کر کے اس کو مسلط کیا، ان کی قوم کے اوپر بڑا سخت ظلم کرتا تھا وہ یتیم صومال کا۔ اسی طرح الجزائر کا بھی ایک قصہ ہے، اسی طرح اور انڈونیشیا کا بھی قصہ ہے۔ تو یہ سب مسائل ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ یتیم اگر واقعی مظلوم زندگی گزار رہا ہے بچپن میں، تو اس کے دل میں پوری دنیا کے خلاف اس کے دل میں کدورت آ جائے گی، کینہ آ جائے گا، ہواؤں سے لڑتا پھرے گا وہ۔ اس وجہ سے یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ جس طرح تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ان کی حفاظت کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر، کتنا یعنی ابھارنے والا انداز اللہ نے استعمال کیا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ وہ لوگ ڈریں جو یتیموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا مال کھا رہے ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کر کے اور مر جائیں تو ڈریں گے اسی طرح جس طرح اور چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کا کھانا، کسی کے مال کا کھانا یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یتیم جو مجبور ہے، جو معذور ہے، جو بیچارہ مظلوم ہے، اس کے مال کو کھانا اور ہی زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ وہ تولی یوم الزحف، زحف اگر دشمن سے کافر اور مسلم میں جنگ ہو رہی ہے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگنا جائز نہیں ہے، خاص حالات میں جائز ہے۔ اگر دو گناہ ہے کافر، اگر برابر برابر ہے تب تو گناہ بہت بڑا ہے، اگر دو گناہ کافر ہیں، ایک گناہ مسلمان ہے، 200 کافر ہیں، 100 مسلمان ہیں، تب بھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری آیت میں، اومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔